الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول قافية اللام پر ہے یہ پورے پوری سورة رب تو اوپر کے ساتھ ظاہر ہے منکرین کا برا انجام جو لوگ اللہ کے گھر کی مخالفت کرے شاعر دین شاعر اللہ کے ساتھ بد سلوکی کرے ان لوگوں کے برے انجام کو ان صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے چونکہ ہاتھی والوں کا تذکرہ ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے نام پڑ گیا سورة الفیل سورة الفیل یہ 19 نمبر پر نازل ہوئی سورہ کافرون کے بعد سورہ فلق سے پہلے جو آدمی اس کو خواب میں پڑھتا ہے تو علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پر بہت ساری اسلامی فتوحات ہوگی اور دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جائے گی یہ سورت جو آدمی پڑھتا ہے اللہ تعالی خصف اور مسخ سے دنیا اور آخرت میں اس کی حفاظت کریں گے یعنی اس کو خصف اور مسخ کا عذاب نہیں ہوگا یعنی اس کی شکل صورت نہ بدلی جائے گی اور اس کو صورت کی تبدیلی کے عذاب سے اللہ تعالی بچا کر کے رکھیں گے یہ صورت کے برکات میں سے ہیں پانچ آیتیں ہیں مکیہ ہیں اور ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی پہلے ترجمہ دیکھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ظاہر بات ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر زندہ نہیں تھے لیکن حضور نے یہ واقعہ سنا اور مشہور ترین تھا اس زمانے میں یہ واقعہ اور اس واقعے کا علم حضور کو حاصل ہوا اس کی معرفت حاصل ہوئی اس اعتبار سے علم تارا کے ذریعے سے خطاب ہوا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا یہ ہاتھی والوں کو برباد کر دینا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی اس لیے لفظ رب یہاں پر لایا گیا ہے کہتے ہیں کہ ہاتھی والوں سے کیا مراد تو دراصل وہ تقریباً 12 ہاتھی لے کر کے یمن والے آئے تھے اس میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود اور کنیت اس کی ابو العباس تھی اس کے اعتبار سے اس کو اصحاب الفیل کہا گیا ہے اور یہ حملہ کرنے کے لیے آنے والا ابرہا ابن الصباح الاشرم اور یمن کے دار السلطنت صنعاء سے یہ ہجرت یہ جو ہے حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اور وہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا تھا الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے داؤ کو غلط نہیں کر دیا یعنی ابرہا ایک داؤ لے کر آیا تھا ایک سازش لے کر آیا تھا کعبۃ اللہ کو توڑنے کی لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر نے اس کی اس سازش کو ناکام کر دیا وہ تو آیا تھا اپنے کنیسے کا انتقام لینے کے واسطے لیکن اس کا ناپاک منصوبہ یہ تھا کہ بیت اللہ کو توڑ ڈالے جلا ڈالے اور یمن کے کعبہ کو آباد کیا جائے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی اس سازش کو ناکام کر دیا اور ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ عربوں کے ہاتھ میں جو تجارت تھی تو وہ تجارت عربوں کے ہاتھ سے چھین کر کے حبشی لوگ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے یہ ابرہا کا تعلق حبشہ سے تھا اصلا وارسل علیہم طیرن ابابیل اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ابابیل پرندے بھیجے بعض نے ابابیل کا معنی کیا اڑتے جانوروں کی ٹکڑی ٹکڑی بھیجی اڑتے جانوروں کی ٹولیاں ٹولیاں بھیجی یہ خاص اڑتے جانور تھے ٹولیوں کی شکل کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ ابابیل یہ پہاڑی چمگاڑ کی شکل کے اندر خاص قسم کے پرندے تھے. بعض کہتے ہیں کہ وہی عنقا جو ضرب المثل ہے اس کے جیسے یہ پرندے تھے. کہتے ہیں کہ ابابیل ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کا واحد نہیں آتا. بعض کہتے ہیں کہ واحد آتا ہے, تو کیا واحد آتا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ ابول عجول کے وزن کے اوپر, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابال مفتاح کے وزن پر, اور بعض کہتے ہیں کہ ابیل سکین کے وزن پر اس کی واحد آتی ہے ابابیل. اور اس وقت جو ہماری یہاں ابابیل جس پرندے کو کہتے ہیں وہ ابابیل مراد نہیں ہے, وہ تو خاص پرندے تھے جو اس سے پہلے بھی نظر نہیں آئے اور اس کے بعد بھی نظر نہیں آئے اس واقعے سے. ترمیہم بحجارت من سجیل, ان کے اوپر پھینکے گئے پتھر. سجیل کہتے ہیں پکی ہوئی مٹی کو, کنکر کی مٹی, کنکر کی چھوٹی چھوٹی جو ہے کنکر پکی ہوئی کنکر, کنکر کی جو ہے چھوٹی چھوٹی کنکر. حجارہ کے معنی پتھر, سجیل کے معنی کنکر. اور سجیل کے لیے بعض کہتے ہیں کہ عربی لفظ نہیں ہے, فارسی سے آیا ہے. اصل میں ہے سنگ کے معنی پتھر, گیل کے معنی مٹی. مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈھیلے بنا کر اس کو آگ میں رکھ کر کے پکائے جاوے تو اس کو کہتے ہیں سجیل. تو سنگ گیل کے اوپر سے جو ہے یہ لفظ سجیل بنا ہوا ہے, پکائی ہوئی مٹی. جیسے کہ اینٹ, اینٹ کیا ہوتا ہے؟ مٹی. مٹی کو آگ میں رکھ کے پکاتے ہیں تو اینٹ بنتی ہے, تو اس کے ڈھیلے ان کو مارے گئے. فجعلہم کعصفٍ مأکول, چنانچہ ان ہاتھی والوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر ڈالا, یعنی سب کو تباہ برباد ویران کر ڈالا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح ان کے اوپر پتھر بھیجے کہ وہ پتھر کے اوپر ایک پرچی لگی ہوئی تھی, چٹھی چھوٹی چھوٹی پرچی, اور پرچی پر نام لکھا رہتا تھا کہ یہ کس کو لگے گا, تو اسی کو جا کر کے وہ کنکر لگتا تھا. عدسہ, یہ جو دال ہوتی ہے مسور اور جو ہے اڑد, اس طرح کی دال سے چھوٹے تھوڑے بڑے اور چنے سے تھوڑے چھوٹے, گویا دال اور چنے کے درمیان کے اندر یہ مسور اور چنے کے درمیان کی یہ کنکریاں ہوتی تھی. اور سر پر جو ٹوپے پہنے رہتے تھے, کھوپری کو بھی پھاڑ دیوے اور جو ہے پیٹ میں داخل ہو کر دبور سے باہر نکل جاوے, اس طرح جو ہے ان کے اوپر کنکریوں کی بارش ہوئی. کہتے ہیں کہ واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال میں, حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے. بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 40 سال پہلے, بعض کہتے ہیں کہ 13 دن پہلے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جو آمد ہو رہی ہے, تو اس آمد کے استقبال کے اندر اللہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ دکھلا دیا دنیا کے لوگوں کو, اور حضور کی آمد کی جو ہے لوگوں کو اطلاع کر دی گئی, اور اس واقعے نے قریش کی عزت کو بڑھا دیا. اب اس کا پس منظر تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, تو آج کے یمن کے جو حالات ہیں تازہ ترین وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ کسی زمانے کے اندر ایک یہودی فرما رواں حاکم جس کا نام زو نواز تھا, اس نے عیسائیوں کے اوپر بہت مظالم ڈھائے تھے. زو نواز نے, جس کا بدلہ چکانے کے لیے حبشی بادشاہ نے یمن کے اوپر حملہ کیا, کیونکہ حبشہ عیسائیوں کا مرکز تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی حبشہ عیسائیوں کا مرکز تھا. جو نجاشی شاہ حبشہ ایمان لائے تھے وہ عیسائیت میں سے ایمان لائے تھے, تو یہ عیسائیت کا حبشہ مرکز تھا, اور حبشی یا بادشاہ نے یمن پر حملہ کیا زو نواز سے انتقام لینے کے لیے, کیونکہ اس یہودی نے عیسائیوں پر کسی زمانے میں مظالم دائے تھے. اس کاروائی کے اندر قسطنطنیہ یعنی آج کے استنبول کی رومی سلطنت, اس نے بھی حبشہ کی حکومت کو ساتھ دیا تھا. حبشہ سے 70,000 سپاہیوں کو لایا گیا, اور یا یمن کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. اس یمن کے اوپر حملہ کرنے کے پیچھے ایک بات تو وہ تھی یہودیوں کے مظالم کا انتقام, اور دوسری وجہ کیا تھی؟ ایک سیاسی معاشی غرض بھی اس میں شامل تھی. وہ غرض یہ تھی کہ یمن والوں کی تجارت کو مفلوج کر دیا جائے, توڑ دیا جائے, اور عیسائی لوگ اس تجارت کے اوپر قابض ہو جائے. یہ ایک تجارتی مقصد بھی اس کے اندر شامل تھا اس حملے کے پیچھے. اس وجہ سے رومی سلطنت نے حبشی سلطنت کے ساتھ مل کر کے یمن کے اوپر حملہ کیا اور یمن کے اندر اپنی حکومت قائم کر دی. گویا کہ یمن کے اوپر حبشیوں کی حکومت قائم ہو گئی, اور جب یمن پر حکومت قائم ہو گئی تو وہاں کی تجارت کاروبار سب حبشیوں کے قبضے کے اندر آ گئے. اب حبشہ سے جو فوج آئی تھی جس کا قسطنطنیہ والوں نے تعاون کیا, اس کے اندر دو بڑے کرنل تھے, دو بڑے فوجی کمانڈر جن کی قیادت میں اہل حبشہ نے جنگ لڑی. ایک کا نام ابرہا تھا اور دوسرے کا نام اریاط تھا. ان دونوں کی صدارت کے اندر یہ پوری جنگ لڑی گئی, چنانچہ جنگ میں کامیابی ہو گئی, حبشیوں کی حکومت قائم ہو گئی. تو اب ابرہا اور اریاط دونوں میں لڑائی ہوئی آپس میں, تو اس میں ابرہا نے چالاکی سے اریاط کو ختم کر دیا اور پوری حبشی فوج کا وہ اکیلا کمانڈر بن گیا, اور یمن کا وہ اکیلا کمانڈر کہلانے لگا. اور اس نے شاہ حبشہ اور اہل قسطنطنیہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ مجھے ہی یمن کا حاکم بنا دیا جائے. چنانچہ انہوں نے منظور کر لیا اور پورے یمن کی حکومت ابرہا کے ہاتھ کے اندر آ گئی. پھر دھیرے 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 ابرہا نے خود کو خود مختار بادشاہ کہنا شروع کر دیا کہ میں کوئی قسطنطنیہ والوں کا اور حبشہ والوں کا ماتحت نہیں ہوں, میں بذات خود جو ہے بادشاہ ہوں. یہ اس نے دھیرے دھیرے جو ہے کہنا شروع کیا, اور برائے نام حبشہ اور قسطنطنیہ والوں کی سرپرستی کو وہ مانتا تھا برائے نام, حقیقت کے اندر تو اس نے اپنا اقتدار قائم کیا. اب یمن میں اس نے اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے بعد اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ عربوں کی تجارت کے اوپر اس کو قبضہ کرنا تھا, اور انشاءاللہ سورہ الاحلاف کے اندر بتلائیں گے کہ اہل مکہ جو ہے تجارت کے بڑے ماہر تھے اس زمانے کے اندر, اور ملکوں ملکوں کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی. خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا ہاشم, یہ تو تجارت کے بانی ہیں, اور ان کے ذریعے سے عربوں کی تجارت بہت مضبوط اور مستحکم ہوئی. تو اس ابرہا نے اب اپنا اگلا قدم یہ اٹھایا یمن پر قبضہ مضبوط ہونے کے بعد کہ عربوں کی ساری تجارت کے اوپر قبضہ کر لے گئے, اور جو ہے پوری تجارت اس کے ہاتھ کے اندر آ جاوے. اور ساتھ ساتھ کے اندر اس نے عیسائیت کی ترویج بھی شروع کر دی یمن اور اس کے اطراف میں, اور اس نے عیسائیت کی ترویج کے لیے ایک بڑا گرجا بنایا صنعاء کے اندر, دارالسلطنت یمن کا صنعاء وہاں پر, اور اس کا نام رکھا اس نے ابقلیس یا الکلیس, اور اسی کو جب معرب بنایا گیا تو اس سے کلیسا بنا. یہ کلیسا لفظ اسی الکلیس یا ابقلیس سے آیا ہوا ہے, کلیسا جس کو ہم اردو کے اندر کہتے ہیں. چنانچہ اس نے یہ کلیسا جو قائم کیا, اس کلیسا کو قائم کرنے کا ایک ناپاک مقصد اس کے دل میں یہ بھی تھا کہ لوگ مکہ مکرمہ نہ جائیں بلکہ یہیں یمن کے اندر آئیں, اور یہاں جب لوگ آئیں گے تو تجارت خوب چلے گی, کاروبار خوب چلے گا, زائرین آئیں گے, ٹورسٹ بکثرت آئیں گے, سیاحوں کی کثرت سے ہمارا کاروبار بہت مضبوط ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ کے اندر عربوں کی تجارت پر بھی قبضہ کرنے کا اس کا ناپاک منصوبہ تھا. چنانچہ ابرہا نے حبشہ کے بادشاہ اسمحا کو لکھا باقاعدہ ایک خط, کہ عرب کے لوگ پورے عرب سے یمن سے لوگ حج کرنے مکہ جاتے ہیں, تو میں اب ایسا کام کروں گا کہ سب لوگوں کو صنعاء کی طرف متوجہ کروں, لوگ مکہ کے بجائے صنعاء آئے اور کعبہ کے بجائے اپنے کلیسا کے اندر آئے. اور اس نے پورے یمن کے اندر اعلان کرایا ابراہ نے کہ اب کوئی جائے گا نہیں حج کرنے کے لیے مکہ, جس کو بھی حج کرنی ہو یہاں آؤ صنعاء آؤ اور یہاں آ کر کے کلیسا کے اندر جو ہے تم لوگ جو ہے حج کرو. چنانچہ یہ خبر جب مکہ پہنچی تو عرب لوگ بہت غضبناک ہوئے, اور غضبناک ہو کر کے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ کسی طرح اس کلیسا کو برباد اور ویران کرنا چاہیے تاکہ کعبہ کے مقابلے کے اندر کوئی نیا گھر آباد نہ ہو جاوے. اب آگے اہل تاریخ نے مختلف روایتیں لکھی ہے, بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ ابراہ کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح عربوں کو غضبناک کرے, اور غضبناک کر کے جو ہے ان کو اپنے خلاف ورگلائے تاکہ ان کے اوپر حملہ کر سکے. دیکھو کسی قوم کو مارنے کا یہ بھی طریقہ ہے جو آج کل دنیا میں سیاسی گندے کھیل کھیلے جا رہے ہیں, کسی کو اکسا دو کہ تم ریلی نکالو جلوس نکالو پھر ان کے اوپر گولی برسا دی جا رہے. اس طریقے سے جو ہے جذبات کو مشتعل کر کے کسی قوم کے اوپر حملہ کرنا, تو یہ گندی سیاست کھیلی ابراہ نے. اور بعض نے اس کو کہا حضرت محمد بن اسحاق, ان کا نام خوب پڑھو گے کتاب المغازی میں بخاری کے اندر, وہ ائمہ مغازی میں سے ہیں, وہ یوں فرماتے ہیں کہ ان کا ناپاک مقصد یہ تھا کہ خود ابراہ نے یہ گندی حرکت کرائی, کوئی عرب آیا نہیں تھا لیکن خود ابراہ نے اپنے کسی آدمی سے یہ گندی حرکت کرائی تاکہ عربوں کو بدنام کر کے عربوں پر حملہ کرنے کا اس کو جواز مل جائے. کون سی گندی حرکت کرائی؟ کہا کہ قبیلے بنو کنانہ کا ایک شخص آیا. امام ابن کثیر تو فرماتے ہیں کہ یہ قریشی شخص تھا, بنو کنانہ کا نہیں, اور اس نے آ کر کے کلیسا کے اندر پیشاب پاخانہ کر ڈالا رات کے وقت میں, اور پورے کنیسا کو گندگی سے آلود کر ڈالا. اب یہ بات جب یمن کے اندر پھیلی تو یمنی لوگ غصے میں آئے کہ اچھا عربوں نے آ کر کے ہمارے کلیسے کو گندا کر ڈالا, چلو اب ہم عربوں پر حملہ کرنے جاتے اور کلیسا کا انتقام لیں گے اور ہم ان سے انتقامی کاروائی کریں گے. یہ انہوں نے ایک ناپاک منصوبہ بنایا. تو یہ کلیسا کے اندر پاخانہ کرنے والے, بعض روایت سے تو یہ ہے کہ خود ابراہ نے یہ سازش کی تھی تاکہ عربوں پر حملہ کرنے کا جواز مل جائے, اور بعض روایت سے ایسا پتہ چلتا ہے قبیلے بنو کنانہ یا قریش کا کوئی آدمی غصے میں آیا تھا کہ تم نے کیوں کلیسا بنایا کعبہ کے مقابلے میں, یہ آ کر کے اس نے یہ حرکت کی تھی کلیسا کو گندا کرنے کی. جیسا کہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ انہی کے آدمی ایک جگہ دھماکہ کریں گے, اس میں بھی مسلمان مریں گے اور مقدمہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہوگا, گرفتاریاں بھی مسلمانوں کی ہوگی, سب طرف نقصان ہی نقصان مسلمانوں کا. دھماکہ وہ کریں گے, مریں گے مسلمان, نام بھی آئے گا مسلمانوں کا, مقدمے بھی ہوں گے مسلمانوں کے خلاف. یہی سب گندی سیاست آج دنیا میں کھیلی جا رہی ہے. تو اس طرح ابراہ نے یہ جو ہے سازش کروائی. بہرحال جب وہ کلیسا گندا ہو گیا تو ابراہ نے قسم کھائی کہ میں کعبۃ اللہ کی ایک ایک اینٹ کو توڑ ڈالوں گا, پورا کعبہ مسمار کر کے رکھوں گا. اور اس نے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے 570 عیسوی کے اندر فوج کشی کی 60,000 فوجیوں کو لے کر کے, اور اس نے حبشہ والوں کو کہلوایا کہ تم بھی آؤ ہماری مدد کے لیے, ہمارا ساتھ دینے کے واسطے. چنانچہ شاہ حبشہ نے 13 یا 12 ہاتھی بھیجے ان کے تعاون کے اندر. اب جب اتنا بڑا لشکر جرار لے کر کے ابراہ یمن سے نکلا تو راستے میں کچھ عرب سرداروں سے مٹ بھیڑ بھی ہوئی, بالآخر ان سب کو شکست ہو گئی. جب یہ ابراہ طائف کے قریب پہنچا تو قبیلے بنو ثقیف کو خطرہ لائق ہوا کہ بنو قبیلے طائف کے اندر کیا تھا, لات دیوتا کا بہت بڑا مندر تھا, تو ان کو یہ خطرہ ہوا کہ اب رہا کہیں ہمارے لات کے مندر پر حملہ کر کے ہمارا مندر توڑ نہ ڈالے. اسی لیے قبیلے ثقیف کا ایک آدمی مسعود نام کا وہ آگے بڑھا اور اس نے جا کر کے ابراہ سے کہا کہ دیکھو تم جس کعبہ کو توڑنے کے لیے جا رہے ہو ہمارا مندر نہیں ہے, ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, آپ جو ہے ہمارے مندر کو نہ چھیڑے یعنی لات دیوتا کو, باقی جس کعبہ کو توڑنے تم جا رہے ہو وہ ہمارا نہیں ہے, ہم آپ کی خدمت میں زیادہ راہ پیش کرتے ہیں اس عوض میں کہ آپ ہمارے مندر کو نہیں توڑیں گے. ابراہ اس کے اوپر راضی ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ مسعود نے قبیلے ثقیف کا ایک آدمی جس کا نام تھا ابو رغال اس کو ساتھ کر دیا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ, یہ راستے کا بڑا ماہر ہے, تم کو راستہ بتائے گا مکہ تک جانے کا. اور اس ابو رغال دو چیز دی, ایک تو زیادہ راہ دیا قبیلے ثقیف والوں نے طائف والوں نے, ایک اور ابو رغال کو ساتھ میں بھیجا. اور یہ ابو رغال کی جو ہے بڑی بات کہ چند قدم وہ آگے چلا تھا کہ اس کی موت ہو گئی اور وہیں اس کی قبر بنی طائف اور مکہ کے درمیان کے اندر. عرب لوگ زمانے قدیم کے اندر بھی ابو رغال کی قبر سے گزرتے تھے, اس کے اوپر پتھراؤ کرتے تھے. یہی کم وقت تھا کہ جس نے جو ہے یا طائف کا مندر بچانے کے واسطے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے والوں کی رہبری اس نے کی تھی. یہ جو ہے اس طرح ابو رغال کی قبر آج بھی مشہور ہے وہاں طائف کے راستے کے اوپر, اور لوگ جو ہے جس کو جیسا موقع ایسے اس کی اساد حرکت کرتے ہیں لوگ. بہرحال یہ واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے چند روز پہلے کا واقعہ ہے. پورے عرب میں اس واقعے کی شہرت تھی اور اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آمد کا استقبال کا اللہ کی طرف سے ایک غیبی نظام کہا جاتا ہے, اس کو ارحاس کہتے ہیں عربی میں. ارحاس کا مطلب کیا, جو معجزات حضور کی ولادت باسعادت سے پہلے ظہور میں آئے ان کو ارحاس سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ بھی ارحاس میں سے حضور کی ولادت سے پہلے وجود میں آنے والے واقعات میں سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کعبۃ اللہ کے ساتھ جو آدمی بد سلوکی کرے اللہ اس کو کیسی سزا دیتے, تو جو آدمی بھی اللہ کے آنے والے نبی کے ساتھ بد سلوکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی خطرناک انتقام کا معاملہ فرمائیں گے. 570 عیسوی محرم کی 22 تاریخ تھی اور اتوار کا دن تھا جس دن یہ واقعہ پیش آیا. ابراہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں گورا چٹا, گورے چٹے کے معنی آتے ہیں ابراہ کے. اور اسی نے جو ہے حملہ کرنے کی تیاری کی تھی کعبۃ اللہ کے اوپر. ابراہ کے راستے کے اندر بہت سارے لوگ اس کے مقابلے کے لیے نکلے تھے, چونکہ اہل عرب کے دلوں میں کعبہ کی عظمت بہت تھی, وہ کعبۃ اللہ پر حج کرنے جاتے تھے. اسی لیے اطراف کی جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں ان تمام حکومت والوں نے اپنی طاقت کے مطابق ابراہ کا مقابلہ کرنے کی کوششیں بھی کی, لیکن اتنا بڑا لشکر 60,000 سپاہیوں کا, اسی لیے وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے. چنانچہ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا ذو نفر, اس نے بھی ابراہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی, اس لیے کہ ایک علاقہ صنعاء والا وہاں ابراہ کی حکومت اور دوسرے علاقے میں یہ ذو نفر کی حکومت, تو ذو نفر نے بھی ابراہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن شکست کھا گیا اور ذو نفر کو قید کر کے ابراہ ساتھ لے گیا. پھر راستے میں مکہ کے قبیلے بنو خشعم کی آبادی آئی تو قبیلے بنو خشعم کے لوگ بھی مقابلے کے لیے نکلے, وہ بھی ہار گئے. اور قبیلے بنو خشعم کا سردار نفیل ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو بھی پکڑ کے ساتھ میں لیا. نفیل نے کہا ابراہ کو, ابراہ تم جو ہے میرے ساتھ سختی مت کرو, میں تمہارے کام آؤں گا. اسی لیے کہ مکہ جانے کے بہت سے راستے ایسے ہیں جو سب کو معلوم نہیں, وہ میں جانتا ہوں. ابراہیم کو تو ضرورت تھی, اس نے کہا چلو بہت اچھا, لہذا اس کو بھی ساتھ میں لے لیا, نفیل کو بھی اور ذو نفر کو بھی. مکہ عرب کی سرحدوں میں داخل ہونے کے بعد ابراہیم نے مقام مغمس سے ایک حبشی کو جس کا نام اسود تھا اس کو بھیجا ابراہیم نے کہ جاؤ اور جا کر کے مکہ والوں کے جانوروں اور اونٹوں کے اوپر تم قبضہ کرو. یہ اسود نام کا حبشی آگے بڑھا اور اس نے اہل تہامہ اور قریش کے بہت سارے جانور گرفتار کر لیے, اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد محترم عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی اس نے پکڑ لیے. اس کے بعد ابراہیم نے ایک ہمیری شخص کو, حناقہ ہمیری کو بھیجا, اس مقصد سے بھیجا کہ وہ مکہ والوں کو جا کر کے بتلائے کہ ہم لوگ کیوں آئے ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو آدمی مکہ کا سردار سمجھا جاتا ہو اس کو پکڑ کے میرے پاس لانا, ذرا ہم اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ یہ حناقہ ہمیری آیا مکہ مکرمہ اور اس نے آ کر کے پیغام پہنچایا. پہلے لوگوں کو پوچھا کہ یہاں کا سردار کون, تو کہا عبد المطلب مکہ کے سردار. عبد المطلب کی ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا دیکھو ہم تم کو مارنے اور قتل کرنے نہیں آئے, ہمارا مقصد صرف کعبۃ اللہ کو توڑ دینا ہے, تم ہمارے راستے میں حائل مت ہونا, ہم کچھ نہیں کریں گے تم لوگوں کا. عبد المطلب نے بھی یہی جواب دیا کہ بھائی دیکھو اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, ہم کو کہاں مقابلے کی طاقت ہے اس لشکر کی, اور ہم بھی لڑنا چاہتے نہیں ہیں, اور ہم جو ہے اللہ کعبۃ اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. لیکن آگے یوں کہا عبد المطلب نے, یہ اللہ کا قابل احترام گھر ہے اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے بنایا ہے, اور اللہ تعالی ہی اپنے گھر کی حفاظت کریں گے, اور اگر اللہ نہیں روکے ابراہیم کو تو خدا کی قسم ہمارے اندر بھی ابراہیم کو روکنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. یہ پیغام جو ہے اس قاصد کے ساتھ بھیج دیا. پھر عبد المطلب کو اطلاع ہوئی کہ میرے تو 200 اونٹ گئے ہیں, لہذا عبد المطلب ابراہیم کو ملنے کے لیے گئے اور بلایا بھی تھا ابراہیم نے کہ آؤ بات چیت کرتے. تو ابراہیم کا جہاں فوجی کیمپ تھا مکہ کے باہر وہاں پر پہنچے, اور ذو نفر جس کو راستے سے پکڑا تھا ابراہیم نے, یہ عبد المطلب کے پرانے دوست تھے. تو ذو نفر نے کہا, ذو نفر کو جا کے عبد المطلب نے ملاقات کی. ذو نفر نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھ میں تو قیدی ہوں, البتہ ابراہیم کی فوج کے اندر انیس نام کا ایک شخص ہے جو ہاتھیوں کا ذمہ دار ہے, داروغہ ہے ہاتھیوں کا, وہ میرا دوست ہے, میں اس کے ذریعے تمہارا کچھ کام کروانا چاہتا ہوں, کروا سکوں گا. کہا بہت اچھا, کروا دو کچھ کام کاج کے میری ابراہیم سے بلا واسطہ ملاقات کروا. تو ذو نفر نے انیس کو کہا کہ دیکھو یہ عبد المطلب آئے ہیں نا, بہت سخی آدمی ہے, ان کی سخاوت کا حال یہ ہے کہ یہ اونٹوں کے مالک ہے, جانوروں کے مالک ہے, مکہ کے متولی کہے جاتے ہیں, پہاڑوں کے نیچے وادیوں میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور پہاڑوں پر رہنے والے جنگلی جانوروں کو بھی یہ کھلاتے ہیں, ایسے سخی خاندان کے یہ آدمی ہے. اور یہ لوگ بہت سنجیدہ لوگ ہیں, لڑنے مرنے والے لوگ نہیں ہیں, اور ابراہیم اور اس کی فوج سے بھی یہ لوگ لڑے ایسے نہیں ہیں, بس تو ان کی ملاقات کرا دے ابراہیم کے ساتھ. تو اس انیس نے کہا کہ ٹھیک ہے. انیس نے پہلے ابراہیم سے اجازت مانگی اور جو ہے پھر اجازت ملنے پر دادا عبد المطلب کو لے کر کے جو ہے پہنچے. اب چونکہ اس طرح کی بہت ساری روایتیں حضرت تھانوی نے بھی نشر التیب فی ذکر النبی الحبیب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا وہ دادا عبد المطلب کی پیشانی پر چمکتا تھا, اور دادا عبد المطلب کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ جب ٹیک لگا کے قریش میں فیصلہ کرنے بیٹھتے تھے تو ایک پر وجاہت شخصیت ان کی تک جگمگاتی تھی اور لوگ ان کے حسن سے بڑے مرعوب ہو جاتے تھے اسی نور نبوت کے طفیل کے اندر. لہٰذا جب دادا عبد المطلب ابراہ کے پاس پہنچے تو دادا عبد المطلب کے چہرے کے اوپر نور کی چمک, جگمگاہٹ اور جو ہے پر کشش ان کی شخصیت, یہ دیکھ کر کے ابراہم بہت متاثر ہوا, بہت مرعوب ہوا اور اپنے تخت سے نیچے اتر گئے اور دادا عبد المطلب کو تخت کے اوپر بٹھایا اس نے اور اس نے کہا کہ میرے لیے مناسب یہی ہے کہ میں نیچے بیٹھوں آپ اوپر بیٹھیے. پھر کہا فرمائیے آنے کا مقصد کیا آپ کا. تو دادا عبد المطلب نے کہا کہ میں 200 اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں جو میرے تم نے پکڑ لیے ہیں. تو ابراہ یہ سن کر کے تعجب میں پڑ گیا, کہنے لگا ابراہ کہ میں تو آپ کو دیکھ کر, آپ کی شخصیت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا, لیکن تمہاری بات نے آپ کے بارے میں میرے دل میں جو تاثر تھا وہ سب ختم کر ڈالا. اس لیے کہ کعبۃ اللہ جو تمہارا مرجع, تمہارے آبا و اجداد کا مرجع, اس کو میں توڑنے آیا ہوں اور تم کعبہ کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں کرتے, تم نے تو 200 اونٹ کی بات کی. اس لیے تمہارے بارے میں میرے دل میں جو عظمت, احترام, حبت, روب تھی سب ختم ہو گیا. تو اس پر دادا عبد المطلب نے بڑے تیش میں جواب دیا, فرمانے لگے ابراہم سن, میں اپنے اونٹ کا مالک ہوں اس لیے میں اپنے اونٹ کی بات کرنے آیا ہوں. رہا گھر تو سو گھر والا جانے اور اس کا گھر جانے, گھر والا جانے اور اس کا گھر جانے, میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گا. پھر کہا سن ابراہ, یہ گھر اللہ کا ہے اور وہ اللہ خود اس کی حفاظت کر لیں گے, میں تو صرف اپنے اونٹ لینے آیا. عبد ابراہ نے خوشی خوشی دادا عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے. پھر ابراہ نے یوں کہا کہ سنو عبد المطلب, وہ گھر والا اللہ بھی اپنے گھر کو مجھ سے بچا نہیں سکے گا. عبد المطلب نے کہا تو جانے اور وہ جانے, مجھے اس میں نہیں آنا بیچ میں. سنانچہ ابراہم آگے بڑھ کر کے عرفات اور طائف کے مقام درمیان میں ایک جگہ ہے جس کو مقام الصفاح کہا جاتا ہے, وہاں پر پہنچا. بس اب یہاں سے کعبہ مکہ بالکل قریب, چند فاصلے, قدم کے فاصلے پر, کہ بھائی اب آئندہ کل جا کر کے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنا ہے. دادا عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر کے واپس گئے اور جا کر کے, بعض تاریخی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ دادا عبد المطلب نے ابراہم سے یہ درخواست بھی کی تھی مقام الصفا کے اندر کہ آپ کو یمن سے یہاں تک آنے کی زحمت گوارا کرنے کی کیا ضرورت تھی, اگر آپ کو کوئی چیز درکار تھی تو کہلا بھیجتے, ہم خود لے کر کے حاضر ہو جاتے. ابراہم بولا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, میں نے تو سنا ہے کہ تم نے کعبہ کو امن کا گھر مان رکھا ہے اور میں اس کعبہ کے امن کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اس پر دادا عبد المطلب نے کہا کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج تک اپنے گھر پر کسی کو مسلط ہونے دیا نہیں ہے, کسی کو غالب آنے نہیں دیا ہے, سوچ لے سمجھ لے تجھے جو کرنا ہو. خیر دادا عبد المطلب کو جو کہنا تھا وہ کہہ کے چلے گئے اور ابراہم دوسرے دن حملہ کرنے کی تیاری میں تھا. دادا عبد المطلب مکہ مکرمہ گئے اور اب انہوں نے کرنے کا کام کیا جو اصل کام تھا, اور جا کر کے مکہ مکرمہ جا کر کے کعبۃ اللہ کے دروازے کے اوپر پہنچے, کعبہ کی چوکھٹ پکڑی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گریا و زاری کے ساتھ دعا میں مشغول ہو گئے. اور روایتوں میں ہے کہ دوسرے اہل قریش کو بھی جمع کیا, اور حضرات مفسرین موقع چکتے نہیں ہیں, لکھتے ہیں کہ اس وقت پر کعبۃ اللہ کی ارد گرد جو قریش نے بت بٹھا رکھے تھے کوئی بت ان کو یاد نہیں آیا قریش کو اس آڑے وقت کے اوپر, کہ کسی بت کی منت و سماجت کر کے اس سے دعا مانگے, اس سے مدد مانگے, بلکہ کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کے اللہ سے دعا کرنا شروع کی. اور تاریخ کی کتابوں کے اندر وہ اشعار بھی مذکور ہے جو دادا عبد المطلب نے جو ہے کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کے اس وقت کہے تھے, جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب, ان یمنیوں کے لشکر کے مقابلے میں میں کسی سے امید نہیں رکھتا ہوں, اے پروردگار اپنے حرم کو ان ظالموں سے محفوظ رکھ, اس گھر کا دشمن اے رب تیرا دشمن ہے, اپنی اس بستی کو یعنی مکہ کو اجڑنے سے تو روک دے. اور دادا عبد المطلب نے ایک شعر میں کہا، اے اللہ، بندہ اپنے سامان کی خود حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی، اپنے گھر کی حفاظت کر لے. صلیب کے طرفدار عیسائی لوگ کے خلاف تو تیرے پرستاروں کی مدد فرما اور صلیب کے پرستاروں کی چال کو ناکام فرما. وہ تیرے گھر کے خادموں کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے ملک یعنی یمن سے ایک سیال لشکر اور ہاتھیوں کو لے کر کے یہاں آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی نادانی کی وجہ سے تیرے حرم کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور تیرے جلال کا خوف نہیں کیا. اگر تو نے ان کو اور ہمارے کعبہ کو یوں ہی چھوڑ دیا تو پھر تیری مرضی، پھر تیری مرضی. اس طرح دعائیں کی، اور پھر کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر دعا کر کے چلے گئے اپنی قوم کے لوگوں کے پاس. صبح ہوئی تو مقام مغمس سے ابرہہ نے مکہ مکرمہ کے اوپر تیاری کی حملہ کرنے کی. اب جو سب سے بڑا ہاتھی لے کر آیا تھا، بڑا ڈیڑھ بول والا، محمود نام کا، اس کو آگے چلایا، اور ان کی سازش کیا تھی کہ اس کو کعبۃ اللہ کے 8 ستون تھے، ہر ستون کے ساتھ ایک ایک جو ہے ہاتھی کو زنجیر کے ساتھ باندھا جائے اور پھر ہاتھیوں کو چلایا جائے، یعنی کہ زنجیر کا ایک سرا ستون کے ساتھ اور ایک سرا ہاتھی کے پیر کے ساتھ، اور پھر ہاتھیوں کو چلا دیا جائے تو 8 ہاتھی ایک ساتھ چلیں گے تو کعبۃ اللہ کے 8 ستون جو ہے منہدم ہو جائیں گے اور پورا کعبہ ٹوٹ کے مسمار ہو جائے گا. یہ ان کی سازش تھی. تو اس کے لیے انہوں نے وہ ہاتھی کو جو سب سے بڑا تھا آگے کیا. نفیل جس کو راستے سے انہوں نے گرفتار کیا تھا، وہ صبح صبح ہاتھی کے پاس گیا اور اس نے ہاتھی کے کان کے اندر کہا، اے محمود، بیٹھ جا اور جہاں سے آیا ہے سیدھا وہاں واپس چلا جا، کیونکہ آج یہ ابرہہ تجھے استعمال کرنے والا ہے اللہ کے حرمت والے شہر مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے واسطے، اسی لیے تو مت جانا. یہ اس کے کان کے اندر بات کہہ دی. چنانچہ خدا کی قدرت کہ ہاتھی نے وہ بات سمجھ لی. بعض تاریخ کی کتابوں میں میں نے واقعات پڑھے ہیں، ابن الحسن عباسی وغیرہ کی کتابوں میں، مغلیہ دور سلطنت کا جب خاتمہ ہوا اور انگریزوں نے ان کے ہاتھیوں پر قبضہ کیا، تو راجہ کی سواری کے لیے، بادشاہ کی سواری کے لیے جو ہاتھی ہوتا تھا، وہ ہاتھی کا نیلام کیا انگریزوں نے. تو کسی نے خریدا تو اس پر بیٹھ نہیں سکا تھا جو اس کا ہاتھی بان تھا. اس نے اس کے کان میں کہا، حج تک تو راجاؤں کی سواری بنتا تھا، اب دیکھ کس کی سواری بننا ہے. تو ایک چیخ ماری اور زمین پہ گر کے وہ ہاتھی مر گیا تھا. اس طریقے کے احساسات ان کے اندر بھی موجود تھے. تو یہ نفیل نے اس ہاتھی کے کان کے اندر یہ بات کہہ دی، جس کی وجہ سے وہ ہاتھی بیٹھ گیا. اٹھا ہی نہیں، بہت اٹھانے کی کوشش کی، کودال مارے گئے، تبل مارے گئے، لوہا مارا گیا، آنکھ پہ مارا گیا، ہاتھی تس سے مس نہیں ہوا، خوب چبھونے کے باوجود. پھر اس کا منہ پھرا کے یمن کی طرف چلنے کے لیے کہا، فوراً کھڑا ہو کے چلنے لگا، اور جب اس کو کعبہ کی طرف منہ کرتے تو بیٹھ جاتا ہے. پھر اس کا منہ ملک شام کی طرف کیا تو تیزی سے چلنے لگا، پھر ملک شام کی طرف چلا کر کے پھر کعبہ کی طرف منہ کیا تو بیٹھ گیا. پھر جانب مشرق کی طرف اس کا منہ کیا تو چلنے لگا، اور جانب مشرق چلتے چلتے پھر کعبہ کی طرف منہ کیا تو بیٹھ گیا. اس طریقے سے جو ہے وہ ہاتھی کعبۃ اللہ کی طرف چلنے کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہوا. یہ منظر دیکھ کر کے یہ نفیل خود دوڑ کے ایک پہاڑی پر چڑھ گیا کہ ابرہہ، میں اب تیرا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں. پوری کوشش کے باوجود یہ محمود ہاتھی نہیں چلا، تو ابرہہ نے پھر دوسرے ہاتھی کو آگے بڑھایا اور ان ہاتھیوں کو لے کر کے جو ہے اس نے کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیاری شروع کی اور آگے بڑھنے چلے. اچانک یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کا جھون گول کے گول جو ہے وہاں پر آ گئے، اور وہ پرندوں کے جھون نے آ کر کے ابرہہ کے لشکر کے اوپر منڈلانے لگے. مسعود جو قبیلے ثقیف کا آدمی تھا، ابو مسعود اور دادا عبد المطلب دونوں کے دونوں دیکھ رہے ہیں سمندر کی طرف سے. عرب کے بعض علاقوں میں سمندر لگتا ہے تو کہا سمندر کی طرف سے دیکھا تو سفید پرندے آنے لگے اور عجیب قسم کے یہ پرندے تھے, جسے میں یعنی سائز میں کبوتر سے چھوٹے, اور ان کے پنجے لال رنگ کے تھے اور ان کی چونچ پرندوں جیسی اور پنجے کبوتر جیسے یا کتے جیسے اور سر جو تھے ان کے شکاری پرندوں کی طرح تھے. یہ عجیب قسم کے پرندوں کے گول سمندر کی طرف سے آنے لگے اور ہر ایک پرندے کے پاس تین کنکر تھے, ایک چونچ میں اور دو جو ہے دونوں پنجوں کے اندر انہوں نے پکڑے ہوئے تھے. تین تین جو ہے پتھر لے کر کے یہ پرندے آنے شروع ہوئے اور ان پرندوں نے آ کر کے پورے لشکر کے اوپر منڈلانا شروع کیا. دادا عبد المطلب نے اس موقع پر ایک اور کام بھی کیا, ان کے ایک دوست سے پوچھا کہ بھائی بتلاؤ آج کے دن مجھے مشورہ دو, میں پورے مکہ کا امیر رئیس, میں کیا کروں اللہ کے گھر کو مکہ کو بچانے کے لیے. تو ان کے دوست نے ان کو مشورہ دیا کہ ایک کام کرو, ہدیم بالغ الکعبہ, جو جانور کعبۃ اللہ کے اوپر منت چڑھانے کے لیے لایا جاتا تھا وہ بڑا قابل احترام سمجھا جاتا تھا, عرب زمانے جاہلیت کے اندر بھی اس کو چھیڑتے نہیں تھے ہدی کے جانوروں کو. تو کہا ایک کام کرو, 100 اونٹ تیار کرو اور 100 اونٹ کے گلے کے اندر جوتوں کا قلادہ باندھو, گویا کہ یہ جانور اللہ کے نام کے ہیں, اور وہ 100 اونٹوں کو کعبۃ اللہ کی طرف حرم کی طرف روانہ کرو. یہ حبشی لوگ ان اونٹوں کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں تو کعبہ کی عظمت نہیں ہے, اس لیے تو توڑنے آئے ہیں. تو حبشی لوگ اپنی غذا کے واسطے ہو سکتا ہے کہ کسی اونٹ کو پکڑ لے اور پکڑ کے ذبح کر کے کھا جائے. تو اللہ کے گھر کی منت کا جو اونٹ یہ حبشی لوگ کھا جائیں گے ذبح کر کے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. دادا عبد المطلب کو یہ رائے پسند آئی اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور جو ہے 100 اونٹ کعبۃ اللہ کی منت پر قلادہ باندھ کر کے روانہ کر دیے. بعض روایتوں کے اندر ہے کہ حبشیوں نے یعنی یمنی لشکر نے ان میں سے بعض اونٹوں کو گرفتار کر کے کھانے کے لیے ذبح کر دیا, یہ بھی جو ہے ایک وجہ ہو گئی. چنانچہ یہ پرندوں کے گول آئے اور پورے لشکر کے اوپر منڈلانے لگے اور ان کے اوپر سے کنکریاں مارنے لگے. اسی زور سے وہ کنکری آتی تھی کہ سر پر گرتی, دبر کے اندر سے نکلتی, پھر زمین میں چلی جاتی. ہاتھیوں پر بھی کنکر آئے اور ہاتھیوں کی سر بھی پھٹ گئی. بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ اس سے کھجلی بھی شروع ہوئی اور ایسی کھجلی شروع ہوتی کہ بدن سے گوشت نکلنے لگتا اور کھال اس کی وجہ سے پھٹنے لگتی. ایسی خطرناک کھجلی بھی ان کنکریوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی. اور چیچک کا مرض جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ اسی واقعے فیل کے موقع پر سب سے پہلے عرب کے اندر یہ جو ہے بیماری دیکھی گئی. سارے لشکر کے لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی, بہت سے مر گئے, بھگدڑ مچ گئی اور جو ہے سب کے لاشیں راستے کے اندر گری. خود ابرہا بھی بھاگا اور اس کو بھی ایک خطرناک جسمانی مرض لاحق ہو گیا اور بالآخر وہ بھی جو ہے اس جسمانی مرض کے اندر گل گل کے سڑ سڑ کر کے مر کے ختم ہو گیا. یہ واقعہ مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں, جس کو وادی محصب کہا جاتا ہے, وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے. محصر کہتے ہیں وہ جگہ کو, اسی لیے حاجیوں کو حکم ہوتا ہے کہ جب واپسی ہوتی ہے مزدلفہ سے تو وادی محصر میں ذرہ برابر بھی رکنے کا نہیں, تیزی سے گزر جانے کا عرفات سے مینا سے واپسی کے اندر. اور یہ وادی محصر کے اندر اصحاب الفیل پر یہ عذاب والا واقعہ پیش آیا. چنانچہ سب فوجی مر گئے اور پورا لشکر ان کا برباد ہو گیا. دادا عبد المطلب گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے دیکھنے کے واسطے, तो इनकी गनीमत का माल भी बहुत बड़ी मिकदार में हाथ आया। ये जो यमन के लश्कर आया हुआ था उसके पास जो पैसे थे, सोना चांदी जवेरा सब चीज़ें बड़ी मिकदार में दादा अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में आई। उन्होंने दो खड्डे खोद करके वो ज़माने के दस्तूर के मुताबिक उसको हिफाजत के लिए दफन कर दिया। इसकी बरकत से पूरे कुरैशी लोग बड़े मालदार हो गए, मालदारी उनकी बढ़ गई और माली इस्तेहकाम भी कुरैशियों को नसीब हो गया और पूरे अरब के अंदर कुरैशियों का एक रौब बैठ गया कि अच्छा ये अल्लाह वाले लोग हैं कि इनके ऊपर जो है किसी ने हमला करने की कोशिश की, अल्लाह ने इतने बड़े लश्कर जर्रार को तबाह और बर्बाद कर डाला। नौफल नाम के नौफल इब्ने मुआविया वो कहते हैं कि मैंने तो वो कंकरियां देखी भी है और ये जो बाज हाथी बांध है तो वो बाज हाथी बांध ऐसे माजूर और अपाहज हो गए कि वो भाग नहीं सके और मक्का ही के अंदर रह गए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अपना बचपन का वाकिया बयान करती है कि मैंने उन हाथी बानों को बचपन में अपाहज की हालत में देखा था। और हजरत आयशा की बहन हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने इन हाथी बानों को अपाहज और माजूरी की हालत में मक्का में भीख मांगते हुए देखा है। और इस तरह ये पूरा लश्कर तबाह बर्बाद हुआ और उसके 3 या 4 साल के अंदर पूरे यमन से हबशी हुकूमत का खात्मा हो गया और यमन के सरदार सैफ इब्ने जी यज़्न ने ईरान से फौजी मदद हासिल की और ईरानियों की मदद से ईरान से 6000 फौजियों का ताउन मिला और बहरी बेड़ा ईरान का उनको ताउन के अंदर मिला और 575 ईस्वी के अंदर यमन से हबशी हुकूमत का खात्मा हुआ ईरानियों के ताउन से। गोया कि अल्लाह ताला ने अपने काबा की भी हिफाजत फरमाई और पूरे यमन से इस हबशी हुकूमत का खात्मा फरमा दिया। इस वाकये को इस पूरी सूरत में बारी ताला ने जिक्र फरमाया। जी